أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. اس سورہ مبارکہ میں جو ہمارے سماجی اور معاشرتی معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے اس میں بڑی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں. جیسا کہ جو چوتھے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا، گھروں میں داخل ہو تو اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، گھر کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، خواتین کے لیے بھی حکم ہے. پھر کوئی خاتون کھلے چہرے کے ساتھ کن کن کے سامنے آ جاتی ہے، پوری لسٹ قرآن میں دے دی گئی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ہماری معاشرت کے اندر بڑا بنیاد کا جو ہے ان کا بنیادی کی رول ہوتی ہے، اس کی جانب اشارہ ہے ان آیات میں بھی جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. اہل ایمان چاہیے کہ اجازت طلب کیا کریں وہ لوگ تم میں سے کہ جو تمہارے غلام ہیں. غلاموں کا چونکہ معاملہ ہوا کرتا تھا، ایک تو ان کی کیٹیگری چونکہ وہ آزاد مرد اور غلام مرد میں بہت فرق ہے، لیکن یہ کہ غلاموں کا گھر میں آنا جانا بھی، اس میں بھی انہیں خاص طور پر متنبع کر دیا گیا کہ خاص طور پر جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کے اندر مداخلت نہیں کرنا جب تک اجازت حاصل نہ کر لو. لیستأذنکم الذین ملکت، انہیں بھی چاہیے کہ اجازت طلب کریں. والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ کہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، لیکن یہ کہ ان کے لیے بھی وہی ہدایت ہے، گویا کہ گھر کے اندر ایک بہت ہی صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول. ثلاث مرات، تین اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. جیسے کہ ہم نے پچھلی ایک رکوع میں پڑھا بھی تھا کہ اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. ممکن ہے کہ جو صاحب خانہ ہے جس سے آپ ملنے کے لیے آئے وہ اس پوزیشن میں آیا ہو کے آپ سے ملاقات کر سکے. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. اب یہ چونکہ وہ تخلیہ کا وقت ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے معاملات جو بھی ہیں اس کے لیے یہ تینوں اوقات جو ہیں اس کو بہت اہم قرار دیا گیا. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اسی طرح یہ جو قیلولے کا وقت ہوتا ہے جبکہ انسان اپنے زائد کپڑے اتار دیا کرتا ہے. گھر میں داخل ہوئے تو ممکن ہے کوئی شخص جو اپنی قمیض اتار دی صرف بنیادی میں ہے، یا یہ کہ تہمت اس نے باندھا ہوا ہے، تو یہ دوپہر کا جو وقت ہے یہ بھی گویا کہ اس حوالے سے کہ فوراً بے دھڑک گھروں کے اندر بے محابہ داخل ہو جانا وہ ٹھیک نہیں ہے. قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، اور پھر یہ اوقات کے جس میں قیلولہ کیا جاتا ہے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اسی طرح نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد، یہ بھی ایک پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے. تو ان اوقات کے اندر خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر بھی اگر تمہیں چلنا پھرنا ہو تو کسی کمرے میں یا بیڈ روم میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اس کو نوک نہ کر لو یا اجازت نہ لے لو. اس درجے احتیاط جو ہے ہمارے دین نے ملحوظ خاطر رکھی ہے. ثلاث عورات لکم، یہ تینوں وقت ایسے ہیں کہ جس میں انسان اپنے زائد کپڑے اتار دیا کرتا ہے، جیسے کہ بہرحال فجر سے پہلے کا یا عشاء کے بعد کا وقت وہ ہے کہ جس میں تخلیہ ہونا چاہیے اور پرائیویسی ہونی چاہیے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے بعد نہ تو تمہارے اوپر، پہلے ذکر کن کا ہو رہا تھا، ان غلاموں کا کہ جو گھروں میں کام کاج کے لیے آتے جاتے تھے. آج کل جو نوکروں کا تصور ہو، نوکر اس غلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. غلام جو ہوتا تھا وہ تو اپنے آقا کے ملک ہوتا تھا اور اس کے بارے میں اسے پورا اختیار ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ چاہے جو کرے، اگر کوئی سزا دینا چاہے تو کوئی قانون آڑے نہیں آتا تھا کہ اس کو جو ہے اس نوع کی سزا نہیں دی جا سکتی. اور پھر یہ کہ ان کا ایک طبقہ بہرحال وہ تھا کہ جو جسے آپ کہیے کہ نمبر ٹو سٹیزن یا بلکہ نمبر فور سٹیزن وہ شمار ہوتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ وہ گھر کے اندر جو ہے کوئی نقب لگا لیں گے اور کوئی غلط کام جو ہے اخلاقی اعتبار سے کریں گے تو اس کی توقع بہت ہوتی، لیکن ان کا آنا جانا ہوتا تھا. لیس علیکم ولا علیہم جناحم بعدہن، ان اوقات کے علاوہ جن کو یہاں اوپر ڈسکرائب کر دیا گیا اس کے بعد تم پر کوئی ملامت یا الزام نہیں ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ ان کو بکثر طوافون چلنے پھرنے والے گھروں کے اندر جن کی آمد و رفت رہتی ہے، بعضکم علی بعض یہ ایک دوسرے ہی میں سے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ان احکامات ان آیات کو جو ہے پورا پورا کھول کر بیان کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا کمال حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب وہ بچے جن کے لیے اوپر کہا گیا تھا نا کہ وَلَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو انہیں بھی چاہیے کہ اسی طرح استئذان کہتے ہیں اجازت طلب کرنا، بے دھڑک اندر داخل نہ ہو بلکہ اجازت طلب کر کے یا نوک کر کے داخل ہو. کم استاذن الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے اگلے لوگ، ان سے پچھلے لوگ جو ہیں. گویا کہ یہ وہ ایک سیریز ہے جو چلتی ہے. بزرگ اصل میں رول ماڈل بنتے ہیں اپنے آنے والی نسل کے لیے، اور وہ آنے والی نسل رول ماڈل بنتی ہے ان کے بعد آنے والوں کے لیے. کذالک یبین اللہ لکم آیات، ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بڑا کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایات یہاں جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا چوتھے رکوع میں بھی اور یہاں بھی موجود ہیں. والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا، اب وہ بوڑھی عورتیں کہ جنہیں اس بات کی کوئی امید نہیں ہے یا توقع نہیں ہے کہ وہ نکاح کہیں کر سکیں گی، گویا کہ فرض کیجئے کوئی بیوہ ہے بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکی ہے، یا ممکن ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اس کے شوہر بھی موجود ہو لیکن اس عمر میں پہنچ چکی ہے کہ جس میں عام طور پر وہ جو بھی انسان کے اندر مردوں یا خواتین کے اندر جو اشتہا ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اگر اپنی اوڑھنیاں یا وہ فاضل کپڑے جو انہوں نے اپنے اوپر ڈالے ہوتے ہیں شرم اور حیا کی وجہ سے ان کو اتار بھی دیں. ظاہر ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی بوڑھی خاتون ہے اس کے لیے اتنی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے گریبانوں کو بھی پوری طرح جھانپ کر رکھے، اگر رکھے تو بہت عمدہ ہے، وہ ان کے گویا کہ تقویٰ کی ایک علامت ہوگی. ہمارے ہاں تو اب بھی ایسا ہے کہ بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں، جو دادیاں ہیں یا نانیاں ہیں، وہ تو اپنا پورا خیال رکھتی ہیں، لیکن بالکل جو ہے نوجوان لڑکیاں وہ بے محاوہ پھر رہی ہوتی، انہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا کوئی اوپر دوپٹہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور دوپٹہ ہے تو کس شکل میں ہے، آیا وہ دوپٹہ اپنا کوئی کام بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو گھر کے اندر بھی اگر اس قسم کا ماحول ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر بہرحال یہ معاملات پھر آگے بڑھتے ہیں، اور اسی گھر کے اندر جوان بھائی بھی پھر رہا ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کے جو ہے ممکن ہے کہ جوان بیٹا بھی پھر رہا ہو، تو کم سے کم وہ جو بنیادی تقاضا ہوتا ہے شرم و حیا کا. اسی طرح جو پک جو یہ عموماً کپڑے جو ڈریسز ہوتے ہیں خواتین کے خاص طور پر، اگر وہ جسم کے ساتھ بالکل جو ہے وہ چپکے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس خاتون کے لیے کہ جس کے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، کاسیاتن عاریاتن، یہ کپڑے پہننے والی ہیں جو اصل ننگی ہیں، اس لیے کہ اس نے تو ان کے نشیب و فراز کو اور نمایاں کر دیا. تو اس چیز سے بھی بڑا منع کیا گیا، اور ان چیزوں کا ہمارے ہاں عام طور پر اہتمام نہیں ہوتا. بہت سے دینی گھرانوں کے اندر جو ہے اس میں بہت دیکھنے میں آتا ہے، اس لیے کہ میں تو بہرحال مجھے تو واقعی واسطہ نہیں پڑتا، لیکن میری والدہ ہیں، میری اہلیہ ہیں، وہ بھی توجہ دلاتی ہیں فلاں جگہ گئی تھی یا فلاں گھرانے کی خواتین تھیں، لیکن یہ کہ وہ ڈریسز جو ہیں وہ یقیناً ایسے تھے کہ جن پر جو قابل اعتراض تھے، جو اسلامی جو تعلیمات ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، جو حیا کا تقاضا ہے، جو شرم اور عزت و عصمت کا تقاضا ہے، اس کے منافی تھے. تو اس میں خاص طور پر ہمیں خاص طور پر مردوں کو خیال رکھنا چاہیے. الرجال قوامون علی النساء، گھر کی چار دیواری میں جو چھوٹی سی ریاست ہے اس کا حاکم مرد ہے. ان چیزوں کو جب تک مرد خود محسوس نہیں کرے گا اور اس کے بارے میں خود جو ہے فیصلہ کن جو ہے کوئی رول اختیار نہیں کرے گا، تو معاملات تو یہ ہیں کہ اسکول ہیں، کالجز ہیں، پھر سب سے بڑھ کے سب سے بڑی خباست یہ ٹیلی ویژن کی شکل میں موجود ہے، اس میں جو ڈرامے ہیں وہاں سے جو ہے وہ کلچر جو آگے پروان چڑھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے گھروں کو سڈاس بنا دینے والی ہیں. تو اس معاملے میں خاص طور پر ہمیں محتاط رہنا چاہیے. تو وہ خواتین کے جن کے اندر نکاح کا کوئی طلب نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، فلیس علیہن جناحن ان یضعن ثیابہن، تو ان کے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے اوڑھنیاں یا جو جلباب ہوتا ہے ان کو گھر کے اندر اتار بھی دیں. غیر متبرجات بزینہ، لیکن وہاں بھی نیت کو ہے اس کو محفوظ خاطر رکھے کہ اس میں کہیں بناؤ سنگھار جو ہے وہ دکھانا مطلوب نہ ہو کہ اپنا دوپٹہ اس لیے اتارا کہ زیور جو ہے بہت عمدہ پہنا ہوا ہے وہ نظر آئے. وَاِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ اللَّهُنَّ، اور اگر وہ اس سے بچیں، گویا کہ یہ جو رعایت اسلام نے دی ہے کہ اپنے فاضل کپڑے جو ہے وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے اتار بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اوڑھنی، جیسا کہ میں نے عرض کیا دوپٹہ ان کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس سے بھی بچے اور وہ بھی اسی طرح ساتھ رہیں جس طرح کسی جوان عورت کو یا لڑکی کو ساتھ رہنا چاہیے، تو خیر اللہ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب گویا کہ ان کے تزکیے کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، یہ خواتین بہت اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، جو اس رعایت کے باوجود جو ہے اپنے آپ کو پوری طرح ساتھ رکھتی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر شے کا سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج، کسی ایسے شخص پر کہ جو جس کی قوت بینائی نہیں ہے، اندھا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی، آخر میں آ جائے گا کس شے کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کسی لنگڑے کے اوپر کوئی گناہ کی بات ہے، ولا علی المریض، اور نہ کسی مریض کے اوپر حرج، اس کے اوپر کوئی تنگی ہے، کوئی گناہ ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی معاملہ جو ہے باعث گناہ ہے یا یہ باعث تنگی ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنوں ہی کے گھروں سے۔ گویا کہ یہ اس عرب معاشرے کے اندر آج بھی ہے، کوئی ہندوانہ جو اثرات ہوتے ہیں تو اس کے مظاہر آپ کو دیکھنے میں مل جاتے ہیں کہ بیٹی کے گھر سے کھانا جو ہے ماں باپ جو ہے اپنے لیے ہار سمجھتے ہیں، نہیں بھائی بیٹی کا گھر ہے وہاں جا کر کھانا اور وہاں کوئی کرنا، یہ بھی ہندوؤں کے ہاں سے ایک چیز ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے۔ تو یہ تمہارے اپنے جو قریبی لوگ ہیں تو اس میں ایک پیار اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے، گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کھانا کھلانا، یا جس طرح حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دیا کرو، اور اس کی وجہ سے تمہارے اندر جو ہے محبت پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی۔ ان تاکلوا من بیوتکم، تم کھاؤ اپنے گھروں سے بھی، او بیوت آبائکم، اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت عمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ کتنی تفصیل سے بات کی جا رہی ہے کہ کہیں کوئی اگر کلچرل جو ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ بن رہی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رواج کے خلاف ہے، یہ رسم جو ہے ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے، اپنی بیٹی کے گھر ہم کھانا نہیں کھانا چاہتے، اب یہ چیزیں جو ہے اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ او بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت عمامکم، اپنے چچاؤں اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ، یا یہ کہ جن کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں ان گھروں کی کہ جہاں کھانے پینے کا سامان موجود ہے، مثلاً کہ میس ہے، کوئی فیکٹریز ہے، اس کے اندر تم کھا پی سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں۔ او صدیقکم، یا یہ کہ اپنے دوستوں کے گھر میں بھی، ان کے ساتھ بھی جو ہے شریک ہو سکتے ہو کھانوں میں۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم کھاؤ سب اکٹھے ہو کر یا یہ کہ متفرق ہو کر۔ اگر ظاہر ہے کہ محرم خواتین اس گھر میں موجود ہیں اکٹھے ہو کر کھا سکتی ہیں، لیکن کھاتے ہوئے پھر انہیں اپنے جو ہے ستر اور حجاب کا اور شرم و حیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی کہ جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ عادت جو ہے ہمارے ہاں بہت کم ہے، اس لیے کہ مرد چونکہ قوام ہے تو وہ اپنا جو ہے تھوڑا سا، جسے آپ کہیے، ٹانگ بھی اوپر رکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو سب مجھے سلام کریں۔ تو یہ معاملات جو ہیں ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنے اوپر اس کو طاری کر سکتا ہے، اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس میں بھی کہا گیا کہ جو بھی آنے والا ہے، جس طرح حضور نے کہا ہے نا، اگر کوئی جو ہے سوار ہے تو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بڑے کو سلام کرے۔ اب اس قسم کی جو ہمارے دین کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں تو اس کو بہت اہم ہے ان کی۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ تو اصل میں ایک گریٹنگز ہے، بہترین جو ہے وہ ایک دعا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی پاکیزہ الفاظ ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات جو ہے تم پر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو منطقی ہیں، جو سمجھ میں آنے والی ہیں، ان میں کوئی شے نہیں ہے کہ جس کو سننے کے بعد میں کہے کہ یہ تو ناممکن ہے۔ بات انہی چیزوں کی جا رہی ہے جو ہماری فطرت کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہیں، اس لیے کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، جس کے بارے میں ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھی ارادہ کر لیتا ہے خیر پہنچانے کا تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کا کوئی حکم اسے خلاف فطرت محسوس نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اب آخری رکوع جو ہے وہ خاص طور پر جماعتی زندگی کے حوالے سے بہت اہم مقام ہے، اور اس کو صحیح جو ہے وہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو کسی نہ کسی جماعتی نظم کے ساتھ وابستہ ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ قرآن حکیم جو ہے ڈرائنگ روم میں، ایئر کنڈیشن کمرے میں، اور کوئی تکیہ لگا کر پڑھنے والی، مطالعہ کرنے والی شے نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم تو سمجھ میں اس شخص کو آتا ہے کہ جو کسی نہ کسی دینی جدوجہد میں شریک ہے. اس لیے کہ جگہ جگہ آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جن کا تعلق جماعتی زندگی کے ساتھ ہے, اور جماعت ہی کے اندر اصل برکت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی, صحابہ کرام کی, جس طرح ایک بنیاد مرسوس تھی, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار, اور ان کے درمیان محبت کے جو زمزمے بہتے تھے, ایک دوسرے کے لیے جو دلی خیر خواہی کے تعلقات تھے, جو ہمدردیاں تھیں, ایسی جماعت, ایسی معاملہ جو ہے تو کسی چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو اس زمن میں یہ تعلیمات آ رہی ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, یقینا مومن تو وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. صرف قولی ایمان نہیں, عملی ایمان, دل کے یقین والا ایمان. واذا كانوا معه على امر جامع, اور جب وہ ہوتے ہیں مسلمان, معه ان کے ساتھ, نبی کے ساتھ, رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, على امر جامع, کسی اجتماعی کام میں, کوئی غزوہ درپیش ہے, کوئی فوجی مہم ہے, کہیں نکلنا ہے, سفر پر, اجتماعی سفر ہے, لم يذهبوا حتى يستأذنوا, وہ نہیں رخصت ہوتے, نہیں جاتے جب تک کہ رسول سے اجازت طلب نہ کر لیں. یہ بھی بنیادی بات, اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو حضور کے دست و بازو ہیں, اصل تائید, اصل نصرت, اصل سہارا توکل اللہ کی ذات. لیکن یہ ہے نا, والذین معه, وہ لوگ کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست و بازو ہیں, آپ کے, ان کے اوپر جو انسان کا ایک ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے, یہ اللہ والے ہیں, ان کے اللہ تعالی نے ان کے اندر وہ قوت رکھی ہے, قوت ایمان, جو بلاخر قوت بازو بھی بنے گی. تو وہ نہیں رخصت ہوتے اس اجتماعی کام سے, حتی یستاذنوا, جب تک کہ اجازت طلب نہ کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اچانک کوئی کام یاد آیا اٹھ کر چلے گئے. ان الذین یستاذنون کا اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یقینا وہ لوگ کہ جو اے نبی آپ سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں, یہی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. گویا کہ اجازت طلب کر کے جانا یہ ڈسپلنری معاملہ ہے. اس میں اگر تم پیچھے رہ گئے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ خدا نے ہدایت پر تو عمل نہیں کر رہے, ایمان کی تو نفی ہو گئی. اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں سے رخصت نہ ہو جب تک اجازت طلب نہ کرو. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, اور اگر ان میں سے کوئی آپ سے اجازت طلب کرے اپنے کسی کام کی وجہ سے, کوئی مجبوری ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی مرض لاحق ہے, یا اس کے گھر میں کوئی اچانک پرابلم ہو گیا ہے, فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آپ چاہیں اسے اجازت دیں. یہاں بھی گویا کہ وہ شخص کے جو اجازت طلب کر رہا ہے وہ اپنا استحقاق نہ سمجھے کہ قرآن نے کہا کہ اجازت طلب کرو, اب چاہے اجازت ملے نہ ملے مجھے تو جانا ہی جانا ہے, یعنی کہ صرف کان سے میں نکال کر کے مجھے میں جا رہا ہوں, بلکہ اجازت طلب کرنا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فاضل لمن شئت منہم, تو جس کو آپ چاہیں اجازت دیں, اختیار اللہ نے آپ کو دیا. واستغفر لهم اللہ, اور ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کیجئے جس نے اجازت طلب کی, اس لیے کہ وہ جو معیار تھا اس سے نچلے درجے کا کام کیا. ایک طرف پکار ہے اجتماعیت کی, دینی کام کی, اور رسول پکار رہے ہیں اس کام کی طرف, اور ایک طرف تمہارے کوئی گھرونی گھریلو کام ہے, کوئی اپنی ذاتی مجبوری ہے, تو تم نے گویا کہ دین کو ترجیح نہیں دی بلکہ اپنے ذاتی کام کو ترجیح دی. لہذا ان کے لیے استغفار کیجئے, انہوں نے ایک درجہ نچلا کام کیا ہے. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بھی غفور الرحیم ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اور دیکھو رسول کی پکار کو اس طرح نہ سمجھا کرو جس طرح ایک دوسرے کو کوئی پکار لیا کرتا ہے. کسی کام کے لیے آپ نے طلب کیا, ایک ہے اللہ کے رسول کا طلب کرنا, اسی کی کوئی آپ کو جو ہے جسے آپ کہیے مشابہت مل جائے گی کسی بھی دینی تحریک کے لیے, کہ جو بھی اس میں امیر ہے, جس کے آپ پر ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے, جس پر آپ نے اعتماد کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جہاں رسول کی بات ہوگی تو وہاں تو ڈائمنشن بھی بالکل چینج ہو جاتی ہے نا, وہاں تو قیل و قال کی گنجائش ہی نہیں. لیکن یہاں امیر کا اگر معاملہ ہے تو اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بھی حدود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ بھی اہم ہے. گویا کہ وہ جھلک کے جو وہاں نظر آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اسی کی کوئی فریکشن یہاں بھی ہونی چاہیے, وہ اشخاص کے جو کسی دینی کام کے لیے جمع ہوئے ہوں. تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, جیسے ایک دوسرے کو کسی کام کے لیے تم بلاتے ہو, رسول کی پکار کو یہ نہ سمجھا کرو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, اب یہاں پھر وہ منافقین, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو یہاں سے کھسک جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے, اور پھر یہ کہ یہ معاملہ کہ حضور نے کہا ہے نکلنا ہے چلنا ہے خرچ کرو یہ کرو، تو ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے چھپ گئے تاکہ حضور کی نگاہ میں نہ آئے، ورنہ یہ کہ اگر نظر آ رہے ہیں تو ظاہر آنکھوں سے آنکھیں چار ہوں گی. یتسللون منکم لباسا، اس سے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی، جس طرح ہمارے تبلیغ بھائی جب وقت مانگا کرتے ہیں تو اکثر بیشتر لوگ جو ہے وہ پھر کسی نہ کسی طرح نظر ادھر کر لی تاکہ نظر چار نہ ہو، نظر چار ہوگی تو وہ فوراً کھڑا کر دیں گے، بھائی کھڑے ہو آپ کو کیا عذر ہے آپ وقت دیں. تو یتسللون منکم لباسا، یہ گویا کہ کھسک جانے والا ہے ایک طرز عمل. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، تو خوب جان جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتنہ نہ آ پہنچے، کسی آزمائش میں نہ ڈال دیے جائیں. او یصیبہم عذاب علیم، یا یہ کہ انہیں آخرت کا بڑا دردناک عذاب دیکھنا پڑے. اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو. کیونکہ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا تو کتنا کچھ ایمان تمہارے دلوں میں ہے اس کا اللہ کو خوب علم ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تمہیں اس کے حضور پھیرا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو وہ خوب اچھی طرح جتلا دے گا تمہارے تمام اعمال. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہاں نو رکوع سورہ نور کے ختم ہوئے، سورہ فرقان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب یہاں سے سورہ فرقان پھر مکی سورت ہے، اور اس کے بعد مسلسل آٹھ صورتیں جو ہے وہ مکی آئیں گی، اور پھر ایک مدنی آئے گی. تو یہاں تو ہم نے تیسرا گروپ جو ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کا ختم کیا تھا، اب چوتھا گروپ یہاں شروع ہو رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بار برکت ہے وہ ذات کے جس نے اس الفرقان کو، اس قرآن کو، یہ گویا کہ یہ صفاتی اصطلاح ہے، الفرقان حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والی شے، فرق دے کر دینے والا کلام، علاب دہی اپنے بندے پر نازل کیا. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والے بنے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کی بادشاہی زمین و آسمان پر وسیع ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، کوئی اللہ کا بیٹی ہے بیٹا نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اللہ تعالی نے اپنے اختیار میں کسی کو کوئی شراکت دار ٹھہرایا ہے. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، اور اس نے ہر شے پیدا کی، اور پھر یہ کہ ہر شے کی ایک تقدیر میں معین کر دی. واتخذوا من دونه آلهة، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور بہتوں کو اپنا معبود بنا لیا، بہت سے خدا ان کے بن گئے. لا يخلقون شيء وهم يخلقون، کہ نہ وہ کوئی شے پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ بزرگوں کو اگر تم ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ان کی ان سے مدد مانگتے ہو یا ان کے نام کی دہائی دیتے ہو تو وہ تو خود مخلوق ہیں. فرشتوں سے اگر کوئی مدد مانگتے ہو تو خود فرشتے بھی مخلوق ہیں. عباد، ان قرآن حکیم میں عباد کے لفظ فرشتوں کے لیے بھی آیا. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی انہیں کوئی اختیار حاصل ہے اپنے ہی بارے میں کسی ضرر کا یا نفے کا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی ان کے پاس اختیار ہے موت کا، اور نہ زندہ رکھنے کا، اور نہ دوبارہ جی اٹھانے کا. یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اور تم پر موت بھی وہی طاری کرے گا، اور بالآخر وہی ہوگا کہ جو ایک دن اس زمین سے تمہیں نکال کر محاسبے کے لیے کھڑا کر دے گا. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افترا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ سراسر یہ کھڑا ہوا کلام ہے، جھوٹ ہے، معاذ اللہ. وعانہ علیہ قوم آخرون، اور اصل میں تو محمد جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں تو ان کی معاونت کی ہے. وعانہ قوم آخرون، ایک ایسی قوم کے لوگ نے، اب ایسے شخص نے کہ جس کے پاس کوئی تورات کا علم تھا، اور یہ اعتراض کیا گیا تھا ان کی طرف سے قرآن کے نام سے جو شے وہ پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوتا ہے کسی تورات کے عالم سے جو ہے انہوں نے کوئی جو ہے اس کی خدمات مستعار لی ہیں اور اس سے سیکھ کر آتے ہیں. فقط جاؤ ظلم و زورا، تو انہوں نے بہت بڑا یہ ظلم بھی کیا یہ بات کہہ کے، اور پھر یہ کہ بہت بڑا جھوٹ بولا، گویا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کہیں سے سیکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تو سکھایا ہے، لیکن کسی شخص کی طرف اس کو منسوب کر دینا یہ سراسر زیادتی ہے. وقالوا اساطیر الاولین، اور وہ کہتے ہیں قرآن تو اصل میں پچھلے لوگوں کی کہانیاں. اقتتبہا، کہ جس کو انہوں نے ڈکٹیٹ کر لیا ہے، کسی نے لکھوایا انہوں نے لکھ لیا. فہیہ تم لا علیہ بکرتم واصیلا، اور پھر یہ کہ صبح و شام اسی کی جو ہے وہ جو ہے ریپیٹیشن ہوتی ہے. محمد، اب یہ بہت ہی جیسے آپ کہیے کہ بہت ہی نچلے درجے کے الزامات ہیں جو حضور پر لگائے گئے، کہ اصل میں یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں، ڈکٹیشن ہے، اس کو ڈکٹیٹ کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور صبح و شام جو ہے پڑھ کر سناتے ہیں کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی. معاذ اللہ. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اتارا ہے اس ذات نے کہ جو اس زمین و آسمان کی ہر چھپی شے کو جاننے والی ہے، عالم الغیب ہے، ہر غیب کا جاننے والا. انہ کان غفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے، معاف فرمانے والا، کمال رحمت والا. وقالوا ما لهذا الرسول، ابھی ان کا اگلا اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں؟ مکی صورتوں کے اندر یہ انداز آپ نے پہلے بھی دیکھا، جیسے آپ کہیے کہ معجزات کا مطالبہ بھی ہے، عذاب کے لیے بھی بڑی جلدی مچا رہے ہیں، رسول پر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ ہم اپنے جیسے انسان کو اللہ کے رسول ماننے کو تیار نہیں. تو کہتے ہیں کیسے رسول ہیں؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور اسی طرح جو بھی ضرورت ہوتی تو بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہیں ان کے ساتھ کوئی فرشتہ اترتا کہ جو خبردار کرنے والا ہوتا. وہ کہ اپنے جیسے ہی انسان کو جو چلتا پھرتا بھی ہے، جس کا بچپن بھی ہمارے سامنے گزرا ہے، جس کی پیدائش بھی اسی طرح ہوئی ہے جس طرح کسی انسانی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور جس طرح ہماری اولاد ہے، ہماری بیویاں ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں اولاد حاصل ہوتی ہے، یہ معاملہ اس رسول کا بھی ہے، تو ہم تو اسے رسول ماننے کو تیار نہیں. او یلقا الیہ کنز، یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑا خزانہ ان کے لیے جو ہے اتار دیا جاتا، جیسے کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا کہ سونے کا ایک محل جو ہے حضور کے لیے کیوں نہیں بنا دیا، اللہ نے یہ موجزہ دکھائے ہمیں. او تکون له جنۃ یاکل منہا، یا یہ کہ ان کے لیے کوئی بہت سارا بڑا باغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں بنا دے کہ جسے یہ کھائیں پیے. وقال ظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ تمام اعتراض کر کے جو اصل بات تھی وہ کیا تھی، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم جو اتباع کر رہے ہو، وہ مسلمان جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے انہیں مخاطب ہو کر، تو تم ایک ایسے شخص کا اتباع کر رہے ہو جس کے اوپر کوئی سحر ہو گیا ہے، یہ کوئی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، ہمارے آبائی دین سے ہمیں متنفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ. انظر کیف ضربوا لك الامثال، اے نبی دیکھیے یہ کیسی کیسی باتیں آپ کے بارے میں، کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو چکے. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ راہ ہدایت پر نہیں آ سکتے. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو، جو بڑی برکت والی ہے ذات، وہ چاہے تو آپ کو اس سے کہیں بہتر عطا فرما دے. یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ سونے کا محل بن جائے، آپ کے یہ بہت بڑا جو ہے باغ بن جائے، اللہ آپ کو بہت بہتر عطا کر سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جنات ان تجری من تحتها الانہار، وہ ہوگا آخرت میں جو جنات ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، باغات جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. ویجعل لك قصورا، اور وہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سے محل بنا دے گا. اس دنیا میں چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ موجزہ انہیں دکھانا نہیں چاہتا. بلکہ ربو بسا، بلکہ ان لوگوں نے تو قیامت کو جھٹلا دیا ہے. وعتدنا لمن كذب بالساعات سعيرا، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ساعت کا، جو قیامت کا انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، اس کے لیے تو جہنم تیار کی ہے. اذا راتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور جب وہ جہنم ان کو دیکھے گی دور سے، تو اس جہنم کی آواز کو وہ سنیں گے کہ جو غصے کی وجہ سے، تغیظا، کھولتی ہوئی آواز، جنگھاڑ اس کی، وزفیرا، اور اس کی گرج. جس طرح آپ نے کوئی بہت بڑی فرنس دیکھی ہو تو اس کے تو بھی کافی فاصلے پر ہوں گے کہ اس کی گڑگڑاہٹ اور اس کی گرج اور اس کا چنگھاڑ آپ کو محسوس ہو جاتی ہے. اسی طرح جہنم کے بارے میں کہا کہ جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی، گویا کہ جہنم کی بھی کوئی آنکھیں ہیں کہ جو دیکھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو جس طرح کوئی درندہ اپنے جو ہے شکار کو دیکھ کر جو ہے وہ دھاڑتا ہے اور فوراً اس پر حملہ کرتا ہے، جہنم کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اذا راتهم من مكان بعید، جب وہ جہنم ان کو دیکھے گی کچھ فاصلے سے، تو اس غیظ و غضب اور غصے کی وجہ سے اس کا چیخنا اور چگھاڑنا اور اس کی گجر و گرج ہوگی کہ جس کو وہ سنیں گے. سمیع لا تغیظا وزفیرا، واذا القوا منها مكانا ضيقا، اور جب اس دوزخ میں جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا، مقرنینا، کہ جو بہت ہی تنگ جگہ بھی ہوگی، ضيقا، اور پھر اس میں جکڑا ہوگا انہیں زنجیروں کے اندر، دعوا هنالك صبورا، تو اس موقع پر وہ پکاریں گے موت کو. اس لیے کہ موت وہ شے ہے کہ جو انسان کو تکلیفوں سے رستگاری دیتی ہے. اس دنیا میں بھی انسان بعض اوقات جو ہے موت کی خواہش کرتا ہے، پروردگار جس بیماری میں، کوئی کینسر کی بیماری ہے، کوئی اور بہت خوفناک بیماری ہے، تو انسان شاید اپنے لیے دعا کرتا ہے، پروردگار اس سے بہتر ہے یہ سسک سسک کر مرنے سے، کہ تو مجھے آرام سے جو ہے موت عطا فرما دے. تو موت انسان کیوں طلب کرتا ہے؟ کسی تکلیف سے بچنے کے لیے. وہاں کیونکہ موت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پکاریں گے موت کو. ودعو صبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو پکاریں گے. تو دعو هنالك صبورا، موت کو پکاریں گے. لا تدعو اليوم صبورا واحدا، انہیں کہا جائے گا کسی ایک موت کو مت پکارو. ودعو صبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. اس لیے کہ ایک موت آ کر بیچاری کیا کرے گی؟ یہ تو ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کی کھال جو ہے بالکل جل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نئی کھال اسے عطا فرما دیں گے. کلما نزدت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، تو ایک موت نہیں بلکہ کئی موتوں کو پکارو. قل اذالک خیرون, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے, ام جنت الخلد التی اعد للمتقین, یا یہ متقون, یا یہ کہ وہ جنت کے جس کا وعدہ کیا گیا, جو ہمیشہ کی جنت ہے متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا, کانت لہم جزا و مصیر, اور وہ ہوگی ان کے لیے بہترین بدلہ بھی اور لوٹ جانے کی اعتبار بھی بہترین. لہم فیہا ما یشاؤون, اور ان کے لیے وہاں ہوگا جو وہ چاہیں گے, جو بھی ان کے اندر جو بھی جس شے کی بھی آرزو ہوگی, جو بھی تمنا ہوگی, جو بھی خواہش ہوگی, اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے. خالدین, اور اس میں رہنے والے ہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کان علی ربک وعدا مسئولا, اور یہ رب ہے جو یہ وعدہ ہے کہ جو رب کے ذمے ہے کہ جس کو وہ لازمن پورا کرے گا, اور اس وعدے کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پوچھا بھی جا سکتا ہے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا, لیکن کوئی شے اتنی یقینی ہو, اتنی شدنی ہو کہ کہا جائے کہ یہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ اس وعدے کو لازمن پورا کرے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا, اور ان کو بھی جن کو اللہ کے علاوہ وہ پوچھتے تھے, وہ اولیاء اللہ جن کی قبروں کو انہوں نے جو سجدہ گاہ بنا لیا تھا, اور فرشتوں کو پکارتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, ان کی دعائی طلب کرتے تھے. فَيَقُولُ, بس اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا, انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل, کیا تم نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود راہ سے بھٹ گئے. یہ بالکل وہی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین, عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ مجھے خدا بنا لینا, خدا کا بیٹا بنا لینا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گھگیاتے ہوئے کہیں گے, ان کن تو قلتہ فقط علمتا, ہے پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا, تجھے معلوم ہے میں نے نہیں کہا تھا, یہ تو خود گمراہ ہوئے. تو کیا انہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا, قوم کو, رسولوں نے, انبیاء نے, فرشتوں نے, یا خود گمراہ ہوئے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء, تو وہ کہیں گے معبودین, وہ فرشتے ہوں گے, حضرت عیسیٰ کہیں گے, اے اللہ, اے پروردگار, تو بہت پاک ہے, کیسے ممکن تھا, ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو ولی اور کارساز بنا کر جاتے, ہم جو اپنے بارے میں کہتے کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو, یا یہ کہ مجھ سے دعائی جو ہے تو مجھ سے مدد طلب کرو, ولکن متعتہم و آباہم, بلکہ پروردگار تو نے ہی انہیں اس دنیا میں بہت کچھ دیا تھا, اور ان کے آبا و اجداد کو بھی, حتیٰ نسو ذکر, یہاں تک کہ وہ تجھے بھول گئے, وکانوا قوما بورا, اور یہ تو قوم ہی وہ تھی کہ جو تباہ و ہلاک ہونے والی تھی. فقط کذبوکم بما تقولون, تو اب یہ تمہیں جھٹلا چکے ہیں جیسا کہ تم کہتے ہو, فما تستطيعون صرفا ولا نصرا, تو اب یہ ہے کہ تمہیں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا, نہ کوئی تمہارے سے اس عذاب کو صرفاً, یہ جہنم کے عذاب کو پھیر سکے گا, نہ ان کے اندر یہ استطاعت ہے کہ تم سے اس عذاب کو ساقط کر لے, نہ تمہاری کو مدد کر سکیں گے. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا, اور جو بھی ظلم کرے گا تم میں سے یقیناً اس کو ایک بڑے عذاب کا مزہ لازماً چکھنا ہوگا. ظلم سے مراد شرک بھی ہے, اور کسی کے ساتھ جو ہے ظلم جو ہمارے یہاں عام طور پر استعمال ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, اس کا حق سلب کر لینا. مارسلنا قبل کا من المرسلین, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مرسلین, جنہیں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا جو نبی اور رسول تھے, الا انہم لا یاکلون الطعام, سوائے اس کے کہ وہ بھی انسان تھے, وہ بھی آپ کی طرح کھانا پینا کرتے تھے, ویمشون فی الاسواق, اور اپنی ضرورتوں کے لیے وہ چلا پھرا بھی کرتے تھے, بازاروں میں بھی چلتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, اور پھر یہ کہ ہم تو, اے لوگو, ہم بعض کو بعض کے ذریعے فتنہ جو آزما رہے ہیں, گویا کہ ایک طرف وہ گروہ تھا جس نے انکار رسالت اس بنیاد پر کیا کہ ہم اپنے جیسے انسان کو رسول ماننے کو تیار نہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول تو مان لیا لیکن انہیں بشریت سے بلا کر بہت اونچا پہنچا دیا. یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے. اتصبرون, اب تم جو ہے کیا صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے. وکانا ربک بصیرا, اور تمہارا رب جو ہے وہ تو تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا, اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے, جو گویا کہ آخرت کے پر اور محاسبہ اخروی, جنت اور جہنم کو نہیں مانتے. لولا انزل علینا الملائکہ, کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر فرشتہ اتار دے, آخر ان پر بھی تو فرشتہ آتا ہے نا وہی لے کر, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ اتار دیتا اور وہ اسے ہدایت دے دیتا. وہ او نرا ربنا, یا اپنی آنکھوں سے ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے تو ہم مان لیتے, ہم ایمان لے آتے. لقد استكبروا في انفسهم, یقیناً یہ بہت استکبار کا طرز عمل ہے جو کہہ رہے ہیں. وعتوا عتوا كبيرا, اور یہ لوگ سرکشی میں بہت دور نکل چکے ہیں. یوم يرون الملائکہ, جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو, لا بشرا يومئذ للمجرمين, اور اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی جو ہے نوید نہیں ہوگی, کوئی خوشخبری نہیں ہوگی, وہ تو تباہی اور ہلاکت کا دن ہوگا. خواب و عذاب جو ان پر دنیا میں آیا, یا یہ کہ عذاب جہنم کے جو آخرت میں ملے گا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا, اور وہ دیکھتے ہی کہیں گے کہ ہماری پناہ ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, ہم باز آتے ہیں. یا جیسے کہ ہم نے ان کا وہ دعویٰ بھی پڑھا تھا کہ ہمیں ایک موقع اور دے دے, دوبارہ دنیا میں بھیج دے, ہم انتہائی نیک اور عابد اور زاہد بندے بن جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, اور جو ان کے بڑے بڑے عمل تھے, جو ریاکاری والے عمل تھے, ہم ان کی طرف قدم بڑھائیں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا, اور ان کو بالکل پراگندہ کر دیں گے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا وہ ریاکاری والی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہوتی ہیں, جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور وہ فضا میں منتشر ہو جاتی ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. اصحاب الجنت یومئذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا, اور جو اصحاب جنت ہوں گے, جنت والے, وہ اس دن ہوں گے بہترین ٹھکانوں میں. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا, اور پھر یہ کہ وہ مقیلہ قیلولے کا وقت جو ہے, اور بہترین انہیں جو ہے وہاں سہولت میسر ہوگی اور بہترین اللہ کی نعمتیں ہوں گی قیلولے کے اوقات میں, دوپہر کے اوقات میں. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, اصل میں قرآن ہمارے جو ہمارا نارمل کلچر ہے اس کے قریب ہو کر بات کرتا ہے. عرب میں نازل ہوا, عربوں کے ہاں آج بھی قیلولہ موجود ہے, اور قیلولہ بھی اسی طرح جس طرح رات کے اوقات میں وہ استراحت کرتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں, اس طرح قیلولہ میں بھی ایک ڈیڑھ دو گھنٹے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے پوری استراحت کرتے ہیں, تو ان کے بھی قریب ہو کر بات کی جا رہی ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, جس دن کے یہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا, جس طرح تم بادلوں کو دیکھتے ہو پھٹ جاتے ہیں, ابھی بادل جو ہے پوری طرح تنے ہوئے ہیں سائبان کی طرح, پھر وہ پھٹ گئے, شگاف پیدا ہو گیا. وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اور اس دن فرشتے اتارے جائیں گے صفے باندھے ہوئے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اس دن بادشاہی اور اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا. لِلرَّحْمَن, جو رحمان ہے. وکان یومن عل کافرین آسیرا, اور یہ لو یہ وقت جو ہے ان کافروں کے لیے بہت بھاری ہوگا, بہت دشوار ہوگا. وہ یوم یعز ظالم علی یدیہ, اور اس دن انسان جو ہے حسرت کی وجہ سے اور جو پیچ و تاب کھا رہا ہوگا, اس دنیا میں اللہ نے مہلت دی تھی لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, ہم اپنی نفس پرستی اور نفسانی خواہشات ہی کے اندر لگے رہے, تو اس جو ایک جو کرب کا عالم ہوگا اس میں وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگے گا. یوم یعز ظالم علی یدیہ, جس دن وہ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو کاٹے گا. وہ یقول یا لیتنی, اور کہے گا اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ میں نے رسول کے رستے کو اختیار کر لیا ہوتا. لیکن وہ وقت گزر چکا, یہ مہلت تھی تو اس دنیا کی حد تک تھی, یہ جو مہلت عمر اللہ نے دی ہے اب ان کے لیے دوبارہ موقع نہیں ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اور آج بھی سینکڑوں آپ کو واقعات مل جائیں گے, ایک شخص جو ہے تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ گیا. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ غلط دوستی, غلط قسم کا کوئی شخص جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو گیا, اس کے ساتھ جو ہے اس کی محبت کی پینگیں بڑھنے لگی, چھوٹے نشے پر لگایا, بڑے نشے پر لگایا, اور اس کے بعد قتل و غارت اور ڈکیتی پر لگا دیا. اس کے بعد معلوم ہوا کہ فقط اللہ ضلالم بعیدا, اور آگے سے آگے کی گمراہی. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ لا یا لیتنی, کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے تو مجھے قرآن سے بہت دور کر دیا تھا. عن الذکر, ذکر قرآن کو کہتے ہیں, جبکہ وہ قرآن کی بات مجھ تک پہنچ گئی تھی. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور شیطان ہے کہ جو انسان کو دھوکہ دینے میں بہت تیز ہے. وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اور رسول کہیں گے اس دن اے پروردگار, یہ میری قوم ہے کہ جس نے اس قرآن کے ساتھ ہجران اختیار کیا تھا, قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا تھا. یہ قیامت کے دن رسول کھڑے ہو کر کہیں گے, جیسا کہ ہم نے وہ آیات بھی پڑھی تھی کہ ہر قوم یا ہر امت جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کو بھیجا ہوگا وہ کھڑی ہوگی بطور گواہ, اور گواہی ان کے خلاف دینے والی ہوگی کہ میں نے بات پہنچا دی تھی لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح ہم نے ہر نبی کے جو ہے وہ کچھ دشمن بنا دیے ہیں مجرمین میں سے, گناہ گاروں میں سے. جب بھی حق کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو مخالفتیں ہوتی ہیں, دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. ابو جہل کی دشمنی جو ہے کس سے ڈھکی چھپی تھی؟ ابو لہب کے اندر جو کینہ اور نفرت تھی حضور کے خلاف, حالانکہ سگا چچا تھا حضور کا, لیکن یہ کہ حق بات کہو گے تو اس میں مخالفتیں ہوں گی, دشمنیاں ہوں گی. وہ کفا بھی ربی کا ہادیہ و نصیرہ, اور ان تمام جو بھی آپ کے عدو ہیں, جو دشمن ہیں, ان کے مقابلے میں اللہ ہی ہے کہ جو آپ کو ہدایت دینے والا بھی ہے اور وہی آپ کا پشت پناہ بھی ہے, وہی آپ کا مدد کرنے والا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده, ایک اعتراض اور ہے, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں یہ قرآن پورا کا پورا یک بارگی ان پر نازل ہو گیا, جیسا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی تختیوں کی شکل میں, اور 40 شبانہ روز جو ہے انہوں نے چلہ کاٹا تھا, اور اس کے بعد وہ تختیوں کی شکل میں تورات جو ہے وہ کندہ تھی اس کے اوپر لکھی ہوئی. تو حضور کو بھی قرآن اسی طرح ملنا چاہیے تھے, جملہ تو واحدہ پورا کا پورا قرآن نازل ہو جاتا حضور پر. کذالک نہیں، اب گویا کہ ان کی اس بات کی رد کی جا رہا ہے، نہیں اصل معاملہ کیا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کر آیات کی شکل میں اس لیے نازل کیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تثبیت عطا فرمائے، ان کو تحمل ہو سکے، ورنہ ایک بار کی قرآن اتار دیا جاتا تو اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. ورتلنا ترتیلا، اور اس کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے. اسی طرح جو ہے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کا پڑھنا، یہ نہ ہو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو اور اس میں جو ہے زبر و زیر کا بھی خیال نہ رکھا جا رہا ہو اور لہنے جو ہے اس کی لہن کی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا چاہیے. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا بھی آپ کے سامنے اعتراض یا سوال کریں گے تو الا جئناک بالحق، ہم اس کو جواب دیں گے حق کے ساتھ، آپ کو جو ہے اس کا جو ہے سوال کا جواب دیں گے. وہ احسن تفسیرا، اور بہترین تفسیر ہم اس کی بتا دیں گے. جتنے اعتراضات ہوں گے ان کے ہر ایک کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن حکیم کی آیات انہی کے اعتراضات کے جواب میں جو ہے کتنی ہی آیات ہم نے پڑھی، محسوس ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے جو اعتراض تھا اس کو یہاں کلیئر کر دیا گیا. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جن کو اس دن جمع کیا جائے گا چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا وضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدترین خلائق ہیں اپنے مکان کے اعتبار سے، جو مقام ان کو وہاں ملے گا جہنم، اور بہت دور کے بہکے ہوئے ہیں. ولقد آتینا موسی الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو پھر ہم نے ان کا وزیر کسے کہتے ہیں، ذمہ داریوں کو شیئر کرنے والا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، تو بوجھ کا بٹانے والا، ان کے دست و بازو بنائے حضور نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، پھر ہم نے انہیں حکم دیا کہ اب تم دونوں جاؤ، اذهبا، اس قوم کی طرف کے جو ہماری آیات کی تکذیب کرنے والی ہے. گویا کہ اب جو پیغام تم ان کو پیش کرو گے، تورات کی جو تعلیمات دو گے، اس کو بھی رد کر دیں گے، اور سب سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے عصا کی شکل میں، ید بیضا کی شکل میں، اس کو بھی کہیں گے جادوگری ہے. فدمرناهم تدمیرا، اور پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، اور اسی طرح قوم نوح کی مثال کے جبکہ انہوں نے تکذیب کر دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے رسول وقت کی. اغرقناهم، ان کو بھی ہم نے غرق کیا. وجعلناهم للناس آیا، اور ان کے واقعوں کو بعد کی دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. اب آگے جو نسل انسانی پھیلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے پھیلی ہے، حضرت حام، حضرت یام اور حضرت یافس. وَعَتَدْنَا لِظَالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تو ان ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اسی طرح قوم عاد کے لوگ تھے، قوم ثمود کے لوگ تھے، اور اسی طرح کنویں والے، یہ بھی کوئی قوم تھی جن کی طرف اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان اور بہت سی قومیں جن کی طرف ہم اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے رہے. اور آگے فرمائے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے کچھ نہ کوئی معجزات یا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات صحیفوں کی شکل میں نازل فرمائی تھی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو ہم نے برباد کیا. کس بنیاد پر کیا؟ مجرم تھے، رسول کی دعوت کو رد کیا، اور شرعی احکامات جو رسول پہنچاتے ان کو پاؤں تلے روندا. وَلَقَدْ أَطَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور تم تو ان بستیوں کے قریب سے گزرتے ہو جن پر وہ بارش کی گئی تھی جو بہت ہی بری بارش تھی، پتھروں کی بارش، جس سدوم اور آمورہ کی بستیاں جو ہیں جو ڈیڈ سی کے بالکل قریب واقع تھی، اور جب یہ شام کی طرف جایا کرتے تھے تو ان کی جو ہے مساکن تباہ و برباد، الٹی ہوئی بستیاں، کھنڈرات ان کے نظر آتے تھے. افلم یکونوا یرونھا، کیا اس کو دیکھتے نہیں ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے؟ کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ قوم بھی بڑی متمدن تھی، بڑی مہذب تھی، لیکن جس بدترین قسم کی سیکشوالٹی کے اندر یہ مبتلا تھے، جو ہومو سیکشوالٹی کے اندر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو تلپٹ کر دیا، ان کو پٹخ دیا بلندی سے لے جا کر. بلکانو لا یرجون نشورا، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں کوئی مرنے کے بعد کی زندگی کا تو قائل ہی نہیں تھے، جی اٹھنے کی انہیں کوئی امید نہیں تھی. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں. یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو قرآن حکیم میں موجود ہیں، ان لوگوں نے جو کچھ حضور کو کہا. معاذ اللہ، لولا ان صبرنا علیہا، یہ تخذونک الا ہزوا، احاد الذی بعث اللہ رسولا، اور پھر حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اور ان کی وہ بات بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو دو بڑے شہر ہیں، القریتین عظیم، مکہ اور طائف، یہاں تو بڑے جو ہے اعلی حسب نسب کے لوگ موجود تھے، بڑے عزت والے لوگ موجود تھے، ان میں سے کسی کو رسول بنانا چاہیے تھا، اللہ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اور یہ کیا جو ہے ایک غریب گھرانے کے دور یتیم ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے جن کے والد کا انتقال ہو گیا، کل 6 برس کی عمر تھی کہ والدہ بھی اللہ کے ہاں حضور حاضر ہو گئی، تو اس کو رسول بنا لیا. حاضر الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہے وہ شخص کہ جسے اللہ نے رسول بنایا تھا؟ اب یہ اصل میں جس ٹانٹنگ انداز ہے، جسے آپ کہیں ٹارچر کرنے کا انداز ہے، ان کا دل یضلنا عن آلہتنا، یہ تو ہمیں ہمارے ان معبودوں سے، ہمارے ان خداؤں سے برگشتہ کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے آبائی دین سے جو ہے منحرف کرنا چاہ رہا ہے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے اس دین کے اوپر مضبوطی سے قائم نہ رہیں تو گویا کہ آگے محذوف ہے، تو یہ تو ہمیں بچلا دے گا، ہم سب کو تباہ و برباد کر دے گا. اب ان کی بات سنیے. وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب وہ جہنم کا عذاب ان کے سامنے، اس کے تھپیڑے اور اس کی لپٹیں جو ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھوں کو جو ہے جھلسانے والی ہوں گی، تب معلوم ہوگا کہ کون تھا جو سیدھے راستے پر تھا اور کون تھا من اضل سبیلا جو گمراہ ہو چکا تھا. ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کی حالت اظہار پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم پس پشت، نفس کی خواہش مقدم، ترجیح اس شے کو ہے جو نفسانی خواہشات ہیں، جو حیوانی جبلتیں ہیں، اور اللہ کا حکم پاؤں نہیں روندا جا رہا ہے، تو اس کا پھر معبود اللہ نہیں ہے. خواہ کتنا ہی یہ جو ہے اس کے لیے بباغ دوہل اعلان کرتا پھرے کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا الہ تو اس کا اپنا نفس ہے، جس کی اطاعت کی جائے گی وہ الہ ہے ڈی فیکٹو. ٹھیک ہے، تھیوریٹیکلی آپ چاہے کہہ دیں کہ ہم اللہ کو میں اپنا جو ہے مطاع مانتا ہوں، وہ میرا معبود ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ معبود نہیں ہے، ان کا معبود ان کا اپنا نفس ہے. ہر جائز اور ناجائز خواہش اس کو تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم جو ہے وہ جو ہے پاؤں تری رونتے ہیں یا پسے پوچھ ڈالتے ہیں. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی جس نے اپنی خواہشات نفسی کو اپنا معبود بنا لیا، کیا آپ اس کے لیے کوئی جو ہے کوئی اس کی ہدایت دے سکتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر جو ہے آپ کوئی داروغے کردار ادا کر کے اسے زبردستی ہدایت کے رستے پر لا سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں کیا وہ واقعتاً سن رہے ہیں؟ وہ تو ایک کان سے گن سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں. او يعقلون، یا یہ کوئی عقل سے کام لینے والے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ سب کے سب جو ہیں چوپایوں کی مانند ہیں، ڈھور ڈنگر ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور یہ مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی، ہم نے انہیں کان دیے، ہم نے انہیں عقل دی، لیکن وہ کام نہیں لیتے جو بحیثیت انسان ان چیزوں سے لینا چاہیے تھا، ان سے صرف وہی کام لیا جو حیوانات لیتے ہیں. لہذا یہاں بھی فرما دیا گیا کہ یہ ڈھور ڈنگروں کی مانند ہیں، مویشیوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.